الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة کہف کے اس آٹھویں رکوع میں نویں رکوع میں اور نواں اور دسواں یہ دو رکوع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص تجربہ کروایا تھا حکم دیا تھا کہ فلاں شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارو اور اس کے اندر بھی سبق آموزی کا بہت سامان ہے ہمارے لیے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بڑی رہنمائی ہے اور یہی اصل میں مرکزی مضمون بھی ہے سورہ کہف کا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے اور یہ خادم جو ہیں وہ ان کے شاگرد خاص حضرت یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد پھر پہلے خلیفہ بنے بنی اسرائیل کے یہ ساتھ تھے لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ نہ جاؤں اس مقام پر جہاں دو سمندر یا دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں مجمع البحرین دو دریا جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں او امض یا حقبا یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا برس ہا برس اللہ تعالی نے ان کو کچھ ایک نشانی بتائی تھی کہ وہاں پر ایک شخص ملے گا اور جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے اب جغرافیائی اعتبار سے اس کا تعین کرنا کافی مشکل ہے کہ یہ دریا کون کون سے تھے کسی کی رائے یہ ہے کہ دجلہ و فرات جہاں سمندر میں گرتے ہیں لیکن یہ اتنی پختہ رائے معلوم نہیں ہوتی بعض کی رائے یہ ہے بحر فارس اور بحیرہ روم جہاں ملتے ہیں ایک یہ ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز یوں کر آ کر جو ہے وہ ان کے بھی آپس میں مل جاتے ہیں شاید وہ مقام ہے واللہ اعلم اغلباً یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز والی بات جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے بہرحال کئی آ رہا ہیں اصل چیز جو ہے اس کا مورل لیسن ہے ہمیں اس پر توجہ دینی ہے فلما بلغا مجمع بینہما تو جب وہ دونوں پہنچ گئے اس مقام پر جہاں دونوں دریا ملتے ہیں نسیا حوتہما تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا اور وہ مچھلی جو ان کے ناشتہ دان میں تھی اس نے راہ نکال دی اپنے لیے دریا میں سرنگ بنا کر فلما جاوزا اور جب وہ اس سے آگے چلے ہیں متجاوز ہوئے اس مقام سے قال لفتاہ آتنا غداءنا تو کہنے لگے حضرت موسیٰ اپنے ساتھی سے کہ لے آؤ ہمارے لیے ناشتہ دان جو بھی ساتھ لے کر گئے تھے کھانے کا سامان لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت جھیلی ہے بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے قال ارأيت اذا وینا الى الصخرة یعنی وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنا تھا لیکن انہیں توجہ نہیں ہوئی اس سے اب ذرا آگے نکل آئیں فلما جا وزا جب آگے چلے قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا قال ارأيت اذا وینا الى الصخرة وہ خادم نے انہیں کہا یوشع بن نون نے کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم نے پناہ لی تھی وہاں ایک چٹان کے پاس رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے فإني نسيت الحوت تو میں بھول گیا آپ سے ذکر کرنا مچھلی کا یعنی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مچھلی جو ہے عجیب و غریب طریقے سے وہ نکل کے اور سرنگ بنا کر اور دریا میں داخل ہو گئی، وہ اپنے ناشتے کے لیے لائے ہوئے تھے. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے جو ہے وہ نہیں بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے تو اپنے لیے راستہ بنا لیا دریا میں یا سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے. قال ذلک ما کنا نبغ، فرمایا کہ ہاں یہی تو وہ ہے جو ہم چاہتے تھے، یہی اصل میں نشانی تھی، اسی جگہ ہمیں پہنچنا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، تو اب پھر وہ اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ہیں اس جگہ تک. فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے پایا وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، اسے ہم نے اپنی رحمت میں سے ایک حصہ عطا کیا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے ایک علم. یہ علم لدنی کی اس طرح ہمارے ہاں دینی لٹریچر میں، مذہبی لٹریچر میں استعمال ہوتی ہے. ایک علم وہ ہے جو انسان محنت سے سیکھتا ہے، وہ عربی سیکھے گا، قرآن پڑھے گا، علماء کے آگے زانو طے کرے گا. ایک براہ راست بھی اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، یہ علم لدنی کہلاتا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے ملا ہوا. یہ شخص کون ہے جن سے ملاقات ہو رہی ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے یہ حضرت خضر ہیں، اور ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہوں، بلکہ یہ کچھ کارکنان قضاء و قدر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ ڈیوٹیاں دی ہوتی ہیں، اپنے جو فیصلے ہیں فرشتوں کے ذریعے بھی تنفیذ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے فیصلے، اور کچھ انسانوں میں سے بھی بعض انسانوں کو یہ مقام دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں بڑے غیر محسوس طریقے پر. تو یہ خضر یا اسی قسم کی کوئی شخصیت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے گویا کہ خاص ایک ڈیوٹی اسائن کی ہوئی تھی، اور ان کو جو علم بھی دیا گیا تھا وہ اسی ڈیوٹی کی مناسبت سے خصوصی علم تھا جو براہ راست دیا گیا تھا. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں. قال انك لن تستطيع معي صبرا، جواباً انہوں نے کہا، اب ان کو ہم خضر ہی کہہ دیں گے سہولت کے لیے، تو انہوں نے کہا ان سے کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسے واقعات آپ دیکھیں گے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں ان باتوں پر کہ جو آپ کے دائرہ علم سے باہر ہوں گی. یہ اور ہی ایک دائرہ ہے علم کا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو شریعت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، حلال حرام کا علم ہے، وہ ایک علیحدہ علم ہے، اور اس میں اور اس میں آپ کو کچھ تھوڑا سا لگے گا، کنٹرڈکشن سی آئے گی. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا، اب میں سیکھنے آیا ہوں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، انہوں نے شرط لگا دی حضرت خضر نے کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ مجھ سے سوال کوئی نہیں کریں گے. حتی احدث لك منه ذکرا، یہاں تک کہ میں ہی خود اس کا ذکر نہ چھیڑوں، میں خود ایکسپلین کروں تو پھر آپ اس سے جو ہے سمجھیں گے معاملہ، لیکن خود سوال کوئی نہیں کرنا. حضرت موسیٰ کو معلوم ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کیا بات ہے، کوئی ایسی سخت شرط نہیں ہے. فانطلقا، چل پڑے دونوں. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں. خرقہا، ان صاحب نے وہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا کشتی کو. قال افرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ بے ساختہ بول اٹھے کہ کیا تم نے اس کو جو ہے وہ تیر ڈالا ہے، پھاڑ ڈالا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے جو اس میں سوار ہیں لوگ۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بہت ہی عجیب بڑی بھاری حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے فوراً یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، فوراً احساس ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا مواخذہ نہ کریں اس پر کہ جو مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں بالکل بھول گیا تھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں زیادہ سخت گیری نہ اختیار کریں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، غلام کہتے ہیں لڑکا بچہ۔ فقتلہ، وہ جو صاحب تھے حضرت خضر کہیے، انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہنے لگے کہ کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک جان کو، معصوم جان کو، بغیر کسی جان کے بدلے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی بھونڈی حرکت کی ہے۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر یاد دلا دیا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اس دفعہ میں نے دوبارہ آپ سے کوئی سوال کیا اس کے بعد، تو پھر آپ مجھے جو ہے ساتھ نہ رکھیے۔ فلا تصاحبني، ٹھیک ہے پھر میں آپ کا ساتھ دینے پر اصرار نہیں کروں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا، اب یہ آخری چانس تھا حضرت موسیٰ کے لیے، پھر دونوں روانہ ہوئے۔ حتی اذا اتیا اہل قرية، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی میں، گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے ملاقات ہوئی۔ استطعما اہلہا، ان دونوں نے چاہا کہ وہ ان کی میزبانی کریں، کھانا کھلائیں، آئے ہوں گے لمبے سفر کے بعد۔ اور بہرحال آج کل شہروں کا معاملہ اور ہے، لیکن پرانے زمانے کا کلچر تھا کہ کوئی شخص سفر کر کے کہیں جاتا تھا تو لوگ مہمان بناتے تھے، ابھی بھی کلچر ہے یہ ہمارے اس علاقے میں، سرحد وغیرہ میں، وہ کے پی کے آپ کہلائیں، ان کے گاؤں دیہات میں بہت مہمان نوازی، باہر سے کوئی مہمان آئے گا تو آگے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا مانگا، فابوا یضیفہما، لیکن وہ کچھ ایسے کٹھور دل لوگ تھے تو انہوں نے انکار کر دیا انہیں مہمان بنانے سے۔ فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں نے پایا وہاں پر اس گاؤں میں، اس بستی میں، ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، ڈیمیج ہو چکی تھی اور بس گرنے کے قریب تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر نے جو ہے اس کی مرمت کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر خاموش نہ رہ سکے، کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ لے لیتے، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں، اتنے بے توفیق لوگ ہیں تو کم سے کم چار پیسے آتے ہم خرید کے ہی کچھ کھا لیتے۔ فوری جواب ان کا یہ تھا، قال هذا فراق بینی وبینک، بس یہی جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اصل میں واقعات جو ہوئے ہیں، ظاہر کچھ ہے، اصل کیا ہے۔ اما سفینہ تو فکانت لمساکین، وہ جو کشتی ہے وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی، غریب لوگ تھے، ان کی ملکیت تھی۔ یعملون فی البحر، اور وہ اس کے اندر مزدوری کرتے تھے سمندر میں، دریا میں، یعنی کشتی ہی ان کا ذریعہ آمدن تھی، غریب لوگ تھے۔ فارت تو انعیبہا، تو میں نے چاہا کہ اس کے اندر عیب ڈال دوں، اسے ڈیمیج کر دوں۔ وکان وراءہم ملکن، اور ان سے پرے ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ جو ہے وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، یعنی اس کے کارندے جو ہیں وہ جو بھی کشتی دیکھتے تھے اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ چنانچہ میں نے اس کو جو ڈیمیج کر دیا تو اس کی وجہ سے ان کی کشتی محفوظ ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، ورنہ وہ اپنے اس ذریعہ معاش سے بالکل ہی محروم ہو جاتے۔ تو بظاہر نقصان لیکن حقیقت میں فائدہ۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور یہ جو لڑکا جس کا معاملہ ہوا، اس کے والدین جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں بڑا ہو کر سرکشی اور نافرمانی سے ان پر زیادتی نہ کرے, تعدی نہ کرے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب بدلے میں دے ان کو اس سے بہت بہتر بیٹا کے جو پاکیزگی میں اور شفقت اور درد مندی میں اس سے کہیں بہتر ہو. یعنی یہ اگر جوان ہوتا تو اپنے والدین کے لیے سہانے روح بنتا, اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کا تقاضا یہ سامنے آیا کہ انہیں اس کی بجائے ایک بہتر بیٹا عطا کر دیا جائے جس کے اندر نیکی کے اوصاف ہوں اور وہ والدین کے لیے صلہ رحمی کرنے والا ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, اور وہ جو دیوار کا معاملہ ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی. فی المدینہ, اس شہر کے اندر, اس آبادی کے اندر. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا, اور اس کے نیچے ان کے لیے ایک دفینہ گڑا ہوا تھا. یعنی اس کے والد نے, ان کے والد نے بچے چھوٹے تھے مرتے ہوئے, جو جمع پونجی تھی وہ گاڑ دی اس کے اندر دیوار کے نیچے جڑوں میں, بنیادوں میں, تاکہ جب بڑے ہوں تو ان کو مل جائے اور کوئی ان کی بچپن سے فائدہ اٹھا کر لوٹ مار نہ کر دیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کے جو والدین ہیں, باپ تھا وہ نیک تھا دونوں کا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو, جوانی کو پہنچیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور اپنا وہ دفینہ, وہ خزانہ جو ہے وہ نکالیں. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, یہ سب تیرے رب کی رحمت اور عنایت سے ہوا ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, ان میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنے طور پر نہیں کیا اپنی ثوابدید سے. یہ اللہ کے احکامات تھے جن کی میں تنفیذ کر رہا تھا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے. اصل سبق کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں لگتی ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم اللہ کے وفادار ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال کرنے والا ہے, اور بظاہر نقصان کے پردے میں بھی اصل میں خیر پوشیدہ ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے یہ تھے کہ بظاہر جو ہے اس میں نقصان کا پہلو ہے, لیکن اصل میں اللہ کی رحمت کا یہ ظہور ہے. اور ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں ان کے والدین صالح تھے, وہ نیک تھے, وہ فلاں تھے, یا یہ کہ وہ مزدور ہیں اور مزدور جو ہیں اپنی روزی سے محروم ہو جاتے, غریب طبقات ہیں. تو یہ ہے معاملہ, حقیقت ایک ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے. شریعت کے روح سے انہوں نے غلط کیے کام, کشتی جو پھاڑی وہ بھی غلط کیا, اور بچے کو قتل کیا, یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. لیکن در پردہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ان کے لیے خیر تھی. یہی سورہ کہف کا اصل سبق ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی سارے فیصلے بھی کرتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے ہماری ساری ترجیحات ہوتی ہیں, پلاننگ ہوتی ہیں. اور ظاہر میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان بالکل جیسے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے صدمے سے اور بالکل جو ہے وہ ڈپریشن کے آخری سٹیج پہ چلا جاتا ہے, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ شاید اسی میں کوئی خیر بھی نہ ہو. لیکن یہ یقین پھر کس کو ہوگا؟ بندہ مومن کو ہوگا کہ ہاں وہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ مخلص ہوں, تو وہ بھی میری خیر کا ہی چاہے گا, اور جو ظاہراً شر بھی ہے اس کے پردے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر پنہا ہوگی. تو حقیقت اور ظاہر کا فرق جو ہے یہاں پر نمایاں ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں. یہ تیسرا سوال تھا جو یہود نے کیا تھا, اور قریش مکہ کو پٹی پڑھائی تھی کہ حضور سے پوچھو یہ سوالات. اصحاب کہف کون تھے, روح کی حقیقت کیا ہے, اور ذی القرنین کون تھے, یہ تیسرا سوال آ گیا. جواب اس کا, یسألونک عن ذی القرنین, یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, فرما دیجئے کہ میں ان قریب تمہیں سناؤں گا ان کا ذکر, ان کے احوال. انا مکنا لہ فی الارض, ہم نے انہیں تمکن عطا کیا تھا زمین میں, حکومت اور اختیار سے نوازا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے انہیں ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا. یہ ذوالقرنین ان کے بارے میں لوگ اختلاف ہی کرتے رہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ چونکہ ان کی فتوحات کا ذکر ہے تو شاید سکندر اعظم ہوں گے, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق ہے اور چونکہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ گزرے ہیں آج سے 2500 سال قبل, اور ان کا نام تو کیخورس تھا, کیخسرو یا کیخورس, سائرس بھی کہتے ہیں, اور ایران کی جو عظمت کا دور ہے اصل میں وہ ان سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ایران دو حصوں میں بٹا ہوا تھا, ایک پارس اور دوسرا مادا, یہ دو ریاستیں تھیں, ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں. بہرحال یہ ایک کوئی شخص تھا اور لگتا ہے کسی نبی کے تعلیمات کے زیر اثر بہت نیک اور انصاف پسند شخص تھا, اور اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے اور پورے علاقے کو فتح کیا, اور بہت سی مہمات ان کی ہیں. ایک مغرب کی طرف ان کی فتوحات کا سلسلہ چلا, ایک جو ہے وہ مشرق کی طرف, پھر ایک شمال کی طرف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لشکر کشی کی ہے اور علاقے فتح کیے ہیں. اور بنی اسرائیل کو ان سے دلچسپی اس لیے تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس نے جب عراق پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل وہاں پر قید کی حالت میں تھے, اسیری کی حالت میں تھے. وہ جب بخت نصر عراق کا بادشاہ حملہ کر کے جو ہے لاکھوں کو قتل کیا تھا اور لاکھوں کو لے گیا تھا قیدی بنا کر, تو یہ جب ذوالقرنین نے وہاں پر حملہ کر کے عراق کو فتح کیا تو انہوں نے آزاد کر دیا کہ بنی اسرائیلیوں کو کہ اب تم جا سکتے ہو اپنے فلسطین میں, اپنے ملک میں جا کر آباد ہو جاؤ. گویا ان کے یہ محسن تھے. چنانچہ اب وہ بات جڑ جاتی ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے. اور ان کا پھر کچھ عرصہ پہلے کھدائیوں میں ایک مجسمہ بھی برآمد ہوا ہے, اور ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا شخص, قرن کہتے ہیں سین کو, اور اس کے اندر ان کا جو بھی اوپر تاج ہوتا ہے اس کے اندر دو سینگ بھی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے. تو مزید اس سے جو ہے اور سارے شواہد بتا رہے ہیں کہ اصل شخصیت یہی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سکندر اعظم ایسا نہیں ہے, چونکہ ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا تک توکل کرنے والا ہے, ایسی شخصیت. فات بادشاہ بابا انہوں نے تیاری کی ایک مہم کے لیے, ساز و سامان اکٹھا کیا, اور مہم ان کی کیا تھی, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, مغرب کی طرف انہوں نے جو ہے وہ مہم پر روانہ ہوئے ہیں, اور جب وہ پہنچے اس جگہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے, وجدھا تغرب فی عین حمیت, اسے پایا غروب ہوتا ہوا ایک گدلے پانی کی ندی میں. اندازہ یہ ہے کہ یہ بحیرہ روم میڈیٹرینین کے ساحل تک پہنچے, آگے پھر سمندر تھا. ووجد عندها قوما, اور وہاں پایا انہوں نے ایک قوم کو اس جگہ پر, قلنا یا ذا القرنین, یعنی فتح کر دیا انہوں نے اس علاقے کو, قلنا یا ذا القرنین, ہم نے کہا کہ اے ذا القرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اب چاہو تو تم ان کو سزا دو اور یا پھر چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه, تو کہنے لگے وہ کہ جو ان میں سے بے انصاف ہوں گے ان کو تو ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه, اور پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی جانب, فيعذبه عذابا نكرا, اور پھر اللہ انہیں سزا دے گا بہت بری سزا. واما من امن وعمل صالحا, اور جو کوئی ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے اس نے, فلہ جزاء عن الحسنى, اس کے لیے اچھی جزا ہے, اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا يسرا, اور ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کریں گے. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے ایک مہم کے لیے تیاری کی ہے, ساز و سامان اکٹھا کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. اب ایران کو دیکھیں تو اس کے مشرق میں جو ہے ہمارا یہ مکران کا علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ یہ آتا ہے. وجدها تطلع على قوم, تو وہاں پایا انہوں نے ایک ایسی قوم کو, کہ لم نجعل لهم من دونها سترا, کہ ہم نے ان کے لیے آفتاب کے مقابلے میں کوئی حجاب اور آڑ نہیں رکھی تھی سورج کے مقابلے میں, یعنی یہ کوئی ایسے وحشی اور پسماندہ قبائل تھے کہ باقاعدہ مکان بنا کر نہیں رہتے تھے کہ جس کی چھت بھی ہو اور دھوپ سے بچنے کا بھی اہتمام ہو, یا تو صرف دیواریں کھڑی کرتے تھے, چھت نہیں ہوتے تھے, یا پھر خیمے ہیں جس پہ برائے نام ہی جو ہے اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے, اس قسم کے لوگ وہاں پر آباد تھے. کذالک یہ اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور ویسے تو بلوچستان میں آپ آج بھی چلے جائیں تو جو پسماندگی کا عالم ہے, جو اصل بلوچ ہیں بیچارے, وہ کس حال میں ہیں. سرداروں کو ایک طرف رکھ دیں تو تقریباً اسی دور میں وہ ابھی بھی وہ اسی دور سے گزر رہے ہیں, واللہ اعلم. کذالک اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور ہم ان کے احوال سے خوب اچھی طرح باخبر تھے. ثم اتبع سببا, اب تیسری مہم کے لیے اب تیاری کی ہے انہوں نے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ جب پہنچے دو دروں کے درمیان. سد کہتے ہیں دیواریں, اور اصل میں دو جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو گویا دیواریں ہوتی ہیں, بیچ میں ویلی ہوتی ہے. بہرحال یہ کوئی ایسے مقام پر پہنچے ہیں, اور یہ ان کی جو ہے مہم تھی. یہ کیسپین سی کے آس پاس ہی پہنچے ہیں, اور وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور درے ہیں بہت سے. وجد من دونهما قوما, اور پایا انہوں نے ان دونوں دروں کے سے کچھ پہلے ایک ایسی قوم کو. لا یکادون یفقہون قولا, جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں پاتے تھے, یعنی زبان اتنی مختلف تھی کہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی مشکل ہو رہی تھی. قالوا یا ذل القرنین, پھر بھی انہوں نے ایک درخواست کی ذل القرنین سے کہ اے ذل القرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, تو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا, تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج, کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا, اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایک دیوار کھڑی کر دیں, کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں. ادھر سے کوئی حملے ہوتے تھے پہاڑی دروں کے پیچھے سے, لوٹ مار کرنے والے راہزن کچھ وحشی قبائل تھے, اور یہ عام طور پہ یاجوج ماجوج کو کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں میں سے ایک یافس جو تھے یہ ان کی اولاد ہے, اور یہ اسی پہاڑی علاقے میں زیادہ تر رہے ہیں. اور یورپ کی جو نارڈک ریسز ہیں, بعض کی رائے میں یہ بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں, بعض کی رائے میں جو منگولیا وغیرہ کے یہ چنگیز خان وغیرہ اس قسم کی جو نسلیں ہیں یہ ان سے متعلق ہیں. بھارت اللہ عالم, ان کا بالکل صحیح صحیح تعین کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ یاجوج ماجوج ہیں کہ جو, اور گوگ میں گوگ یہ حضرت یافس کے بیٹوں کے نام اس طرح کے بھی ملتے ہیں. تو بہرحال وہ اس نسل سے تھے, حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, تو ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے, مجھے ہر طرح کا مال و اسباب اللہ نے دے رکھا ہے, مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, ہاں میری مدد کرو تم قوت کے ساتھ, یعنی مین پاور کے ساتھ. اجعل بینکم وبینہم ردما, میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار, حائل کر دوں گا تاکہ وہ اس طرف نہ آ سکیں. اونچے پہاڑ ہیں, سلسلہ ہے, اور بیچ میں درا ہے. عام طور پہ جب بھی ریڈز ہوتی ہیں وہ دروں کے اندر سے ہوتی ہیں, اس کو اگر بلاک کر دیا جائے تو اب وہ بہت اونچے مشکل پہاڑ, وہاں سے ایسا حملہ نہیں ہو سکتا. تو کوئی ایسی سچویشن تھی جیوگرافک, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر ایک دیوار کھڑی کرنی ہوگی اور مین پاور چاہیے مجھے. آتونی زبر الحدید, لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے. حتی اذا ساوا بین صدفین, یہاں تک کہ جب برابر کر دیا انہوں نے پہاڑ کی دونوں پھانکوں تک, پہاڑی سلسلہ چل رہا ہے, وہ تختے بیچ میں تختے جوڑتے 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 اوپر تک لے گئے ہیں. قال انفخو, تو کہا کہ اب اس پر آگ دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارن, یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا انہوں نے آگ, یعنی اتنا گرم کر دیا کہ وہ سرخ انگارہ بن گیا, وہ سارا وہ تمام سٹیل جو تھا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, اب فرمایا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر انڈھیل دوں پگھلا ہوا تانبا. اب اس پر جو تانبا جو پگھلا ہوا انڈھیلا گیا, تو اب وہ کیا چیز بن گئی, وہ ایک سالڈ ون پیس دیوار بن گئی ہے. فمستعو ان یظہروہ, تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کو نہ تو اوپر سے چڑھ کر اس سے آ سکتے ہیں، وہ مستطاعوا له نقبا، اور نہ ہی اس کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر سے جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں، نقب لگا سکتے ہیں. قال هذا رحمۃ من ربی، ساتھ ہی ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے ذوالقرنین کے کہ یہ سب میرے رب کی ہی مہربانی ہے، اسی کا ظہور ہے. فیضا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس کو گرا کر ڈھا دے گا، یہ اس وقت تک قائم رہے گی یہ دیوار جب تک اللہ چاہے گا. یہ اصل میں ایک طرف اصحاب کہف کا ذکر تھا کہ وہ بالکل ہی کمزور تھے، درماندہ تھے، اور بادشاہ جو ہے تلا ہوا تھا انہیں قتل کرنے پر، ان کے پاس کوئی مال اسباب نہیں ہے، کوئی مدافعت کے لیے کوئی قوت نہیں ہے، انتہائی کمزوری کی حالت میں بھی، لیکن وہ اللہ پر انہیں توقع تھا کہ اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ، دنیا کی تمام دولت، عزت، مضبوط فوج بھی عطا کی ہے، بے شمار انہوں نے فتوحات کی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ جھنڈا ہر جگہ گڑا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ہر کام کو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. یہ دو انتہائیں ہیں کہ یہ ہے اصل میں، ہر حال میں انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کرنے والا اللہ ہے، اس کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی خیر کی توقع، توفیق ملی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے وہ کیفیت کے جو اہل ایمان میں مطلوب ہے، چاہے وہ کمزور ہوں یا چاہے ذوالقرنین کتنا طاقتور ہوں. اسباب پر توقع نہ کریں کہ ہاں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس سارے وسائل ہیں، میں یہ کر دوں گا اور یہ جو ہے یہ میری فتح ہے. نہیں، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اس کی طرف سے. یہی اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ وقت بھی آئے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے. یہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب پھر یہ ایک فتنے کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ اس طرح سے نکلیں گے کہ موجیں موج در موج آ رہی ہے، گتھم گتھا ہوئے، اور وہ قرب قیامت کی جو بھی خبریں ہیں اس کے اندر موجود ہے یہ چیز. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اور پھر پھونکیں گے ہم سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، پھر تو میدان حشر میں سب اکٹھے ہوں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دکھلائیں گے جہنم اس دن کافروں کو، بالکل ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، یہ ہے جہنم. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، یہ کون ہیں کافر؟ ذرا ان کا جو وصف ہے وہ دیکھیں. وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا میری یاد سے، میرے ذکر سے، مجھ سے غافل تھے، اسباب پر بھروسہ کرتے تھے. مسبب الاسباب، اس کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس سے محروم تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا. کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنے لیے کارساز اور حمایتی بنا لیں گے؟ یہ جو مشرکین عرب ہیں یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری مدد کریں گی. فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، اگلی صورت میں آئے گا وہ اگلے پارے کے اندر. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. وہ میرے بندوں کو میرے خلاف جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ میری مرضی کے خلاف اللہ کے باغیوں کی مدد کریں گے، وہ ان کے حمایتی ہو جائیں گے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ایسے کافروں کے لیے ان کی ضیافت کے طور پر، نُزُلًا مہمانداری کے طور پر، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں وہ کہ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے. اب سنیے جواب. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری جد و جہد، بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کے اندر ہی گم ہو گئی، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، ساری صلاحیت استعمال کر رہے ہیں کس کام میں؟ دنیا بنانا، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا. یہ اپنی اچھا ایسے لوگ جو ہیں محنت بہت کرتے ہیں، یہ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں بہت سے، جنہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہیں، چھابڑی سے کام شروع کیا اور اب دیکھو کتنے مل اونرز ہیں اور کتنی ان کی ملے ہیں، کیا کہنے. یہ جو ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، کیونکہ یہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں جو یہاں سے اوپر نکلتے ہیں اوپر تک پہنچتے ہیں، انہوں نے دن رات ایک کیا ہوتا ہے، اپنا آرام تج کے اپنی ساری جو ہے وہ گھر کی جو بھی آرام اور سکون ہے اس سے بالکل رات کو بھی جاگ رہے ہیں، دن میں بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر سفر پہ ہیں، تو خوب محنت کی ہے اور دنیا میں ان کا نام بھی چمکا ہے، ان کو رول ماڈل مانا گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہیں. اتنی محنت کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا؟ چند روزہ زندگی کا کچھ سامان اور عاقبت برباد کر لی ہے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ محنت تو بہت کی ہے. اور آج ہمارے ہاں بھی باقی مسلمانوں میں بھی ایسے ہی لوگوں کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کارگزاری کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، بڑا انہیں اس کے اوپر فخر ہے. اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے. قرآن آپ کو ہر صفحے پہ آخرت کی خبر دے رہا ہے اور ہم آخرت کو اٹھا کے پھینک دیں ایک طرف، اور 100% ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہو تو یہ تو کفر ہے قرآن کا، اللہ کی آیات کا سیدھا سیدھا انکار ہے. کفروا برب آیات ربهم ولقائه، اور رب سے ملاقات کا انہوں نے انکار کیا ہے. فحبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال اکارت گئے، برباد گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن میزان بھی نصب نہیں کریں گے. انہوں نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے تو تول کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی خیر اور نیکی کا تو ان کا ہے ہی نہیں، کھاتا ہی نہیں، اور جب دنیا داری بن کے کیا ہے تو پھر جو کچھ کیا ہے بظاہر خیر کے کام ہیں وہ بھی نام و نمود کے لیے ہوں گے یا شہرت کے لیے ہوں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم اور ان کے کفر کے سبب سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. قرآن کی آیات چیخ چیخ کر کیا کہہ رہی ہیں، رسول ساری زندگی کی اس بات کی طرف بلاتا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات، یہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہ رہیں گے انہی میں اور نہیں چاہیں گے وہاں سے کوئی تبادلہ، ہلنا بھی نہیں چاہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ رہ رہ کر اکتا جائیں. جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہاں سے کوئی ہلنا چاہے گا ہی نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات جو ہیں یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے، قلم بند کرنے کے لیے تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، ختم ہو جائیں گے یہ تمام، خشک ہو جائیں گے یہ سمندر. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، اس کی باتیں، اس کی شان، اس کی قدرت وہ ختم ہو، اس کا ذکر ختم ہو، یہ سمندر کچھ سیاہی بن جائیں اور خشک ہو جائیں گے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اس کے ساتھ ہی اسی کے مانند اور سمندر بھی ملا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو لکھتے 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 ایک اور جگہ فرمایا 7 اور ایسے سمندر شامل کر لیں. سب آ تو اب فرن ما نفدت کلمات اللہ، وہ ہستی ہے وہ. ولو جئنا بمثلہ مددا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری مانند. یوحا الیا، ایک اعتبار سے تو میں بشر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ میری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ کا پیغام مجھ پر آ رہا ہے کہ میں تم تک پہنچاؤں. اللہ نے مجھے رسول کے طور پر، اپنے نمائندے کے طور پر منتخب کیا ہے، ہوں میں بشر. اور وہ پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ معبود، معبود برحق، معبود واحد. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی اسے یقین ہو کہ ہاں دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، جنت دوزخ ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے نیک، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ رب کی عبادت جو ہے اس کے اندر بہت سارے گوشے آ جاتے ہیں، عبادت ہی کا ایک حصہ دعا بھی ہے، دعا کی جائے صرف اللہ سے، کل اختیار اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بھی بندگی کرنی ہے، جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یہ بہت سے گوشے ہیں۔ تو بندگی، اپنی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور جو صحیح راستہ ہے اس پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم، ایک رکوع پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں اور پانچ حرف اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر۔ حضرت زکریہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اور یہ ہم عصر ہیں، کنٹمپریری ہیں حضرت عیسیٰ کے، یعنی انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک اور نبی جو یحییٰ ہیں، حضرت یحییٰ، یہ ان کے والد ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں کئی نبی بھی موجود تھے، اور پھر رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو ایک خفی آواز سے، مدھم انداز میں، قال رب انی وہن العظم منی، دعا کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، سفید ہے، ولم اقم بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے پروردگار، تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، وانی خفت الموالی من ورائی، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بعد، پیچھے آنے والوں میں، اپنے بھائی بندوں سے، یعنی جو میرے نسل میں آگے ہیں، اولاد کوئی نہیں تھی ابھی ان کے، اور جو قریب رشتہ دار ہیں، یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اور یہ ہدایت، اس کو آگے پھیلانے کا کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے کہ کوئی اس قابل ہے، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو بخش دے مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی وارث، کوئی ولی، یعنی بیٹے کی فرمائش کی ہے، اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ صدا کی بانج ہیں، لیکن بہر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ وارث ہوگا میرا بھی، اور یا آل یعقوب کی جو وراثت ہے وہ اس کا بھی وہ اٹھانے والا ہوگا، یعنی آل یعقوب کی وراثت اصل میں وہ نبوت اور اس کا فیض ہے، اس کی تعلیمات ہیں، ان کو آگے بڑھانے والا، وجعلہ رب رضیہ، اور اے رب اس کو بنا دینا ایسا کہ اس کے اخلاق ہر شخص اس کو پسند کرے، پسندیدہ ہو جائے وہ سب کے لیے، رضیہ، سب لوگ اسے راضی ہوں، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ اے زکریہ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا، یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہیں بنایا ہوگا، بعض خوبیاں ان میں خاص ہیں جو شاید پہلے کسی کے اندر نہ ہو، قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ اے میرے رب، کہاں سے ہو جائے گا میرے کوئی بیٹا، خوشخبری مل گئی ہے تو، لیکن فوراً بے ساختہ زبان پر آ گیا کہ بیٹا کہاں سے آ جائے گا، وکانت امراتی آخرن، میری بیوی صدا کی بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری سرحدوں کو ہوں بالکل، جس میں بندہ سوکھ جاتا ہے، قال کذلک، فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، قال ربک ہو علی ہین، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام مجھ پر بڑا آسان ہے، تمہیں لگتا ہے ناممکن لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالی کی خلاقی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی بانج سے بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، اس کو قدرت ہے. قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں. قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے تین راتوں تک، یعنی تین دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی. یہ گویا کہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں خوشخبری سنائی ہے یہ حق ہے. سویہ، جیسے ویسے تندرست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن بول نہیں پاؤ گے کوشش کے باوجود بھی. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلے، اپنے حجرے سے نکلے اور اپنے لوگوں کے پاس، قوم کے پاس گئے. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور اشارے سے ان سے کہا کہ تسبیح کرتے رہو اپنے رب کی صبح و شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب حضرت زکریہ کو اللہ نے اولاد عطا کر دی، حضرت یحییٰ کو بھی نبی بنایا، اب خطاب ان سے ہے. اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھامو، قوت کے ساتھ. اور جو کتاب چلی آ رہی تھی پیچھے سے، وہ اصل میں تورات ہے، اس کی کنٹینویشن ہے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بالکل بچپن ہی میں قوت فیصلہ اور علم سے نوازا تھا. وحنانا من لدنا وزکا، اور اپنے پاس سے اس کو سوز و گداز اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی. حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے. وکان تقیا، اور وہ بہت ہی پرہیزگار انسان تھا، بہت متقی انسان تھا. وبرم بوالدی، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا. ولم یکن جبار عصیا، اور نہیں تھا وہ ہرگز سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہو اس پر اس دن کے جب وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اور جب اس پر موت طاری ہوگی. ویوم یبعث حیا، اور جب اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یہ حضرت یحییٰ کی شان میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کی ہے کہ ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا. ذکر کیوں کیا؟ اس کے بعد آئے گا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر. اسی ترتیب سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں سورہ آل عمران میں بھی. پہلے حضرت یحییٰ کا ذکر آیا، حضرت زکریہ، ان کی دعا، حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. حضرت عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے، معجزانہ طور پر ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی تو ایک اعتبار سے معجزانہ ہے. تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان کو تم نے بیٹا بنا دیا اللہ کا اس بنیاد پر کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو یہاں بھی تو ایک خرق عادت معاملہ ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت سے ہی یہ یحییٰ کا جو ہے اللہ نے انہیں عطا کیے تھے زکریہ کو، لہذا نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.